ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، میرے قابل احترام بزرگوں، حیات المسلمین کی رو نمبر 25 تشریح ہو رہی ہے اور اس روح میں حکیم الامت مجدد الملت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بنیادی طور پر قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ بیان فرمایا ہے کہ مسلمان ایک الگ قوم ہے، کافر ایک الگ قوم ہے. مسلمانوں کا ظاہر اور باطن الگ ہے، کافروں کا ظاہر اور باطن الگ ہے، دونوں میں کوئی جوڑ نہیں ہے. مسلمان ظاہری طور پر بھی اور باطنی طور پر بھی کافروں سے بالکل الگ ہیں، اور کافر بھی اپنے ظاہری اور باطنی اعتبار سے مسلمانوں سے بالکل الگ ہیں. جب یہ دونوں ایک دوسرے سے الگ ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ہر لحاظ سے ایک دوسرے سے الگ بنایا ہے، تو مسلمانوں کو ہر حال میں اس بات کا اہتمام رکھنا چاہیے کہ کسی لحاظ سے بھی وہ کافروں کے مشابہ نہ ہوں. یہ ہے اس کا خلاصہ. اور یہ بھی شریعت کا ایک حکم ہے جس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ مسلمان دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کے نافرمان قوم جو کہ کافر قوم ہے اس سے الگ رہیں، الگ نظر آئیں. دیکھو، ایک باغی ہوتا ہے اور ایک فرما بردار ہوتا ہے، دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے. باغی کی سزا قتل ہے، فرما برداری کا انجام اعزاز و اکرام ہے. دنیا میں بھی سب لوگ اس بات کو جانتے ہیں کہ باغی باغی ہوتا ہے، فرما بردار فرما بردار ہوتا ہے. باغی کے ساتھ ڈانٹ ڈبٹ کا برتاؤ ہوتا ہے، یہاں تک کہ بعض دفعہ قتل بھی کیا جاتا ہے، اور فرما برداروں کو رعایت دی جاتی ہے، مراعات دی جاتی ہیں، ان کو ہر طرح کی سہولتیں دی جاتی ہیں، ان کا اکرام ہوتا ہے. جس درجے کی تابع داری ہوتی ہے، فرما برداری ہوتی ہے، اسی درجے کا اس کے ساتھ برتاؤ ہوتا ہے. لہذا جب دونوں ایک دوسرے سے الگ ہیں تو الگ ہی رہنا چاہیے. ہمارے زمانے میں یہ گناہ بھی عام ہو گیا ہے، ہمارے زمانے میں یہ گناہ بھی عام ہو گیا ہے کہ بہت سے مسلمان اپنے ظاہر کے اعتبار سے غیر مسلموں کی مشابہت اختیار کیے ہوئے ہیں، ان کی سی شکل بنانے کو، ان کا سر لباس پہننے کو، ان کی طرح سے بولنے چالنے کو، ان کے طریقے سے رہنے سہنے کو پسند کرتے ہیں۔ یہ ایسا ہے جیسے کوئی اپنے باغی اور اپنے دشمن سے اس طرح کا برتاؤ کرے جو عقل کے بھی خلاف ہے، شرع کے بھی خلاف اور گناہ ہے۔ اور ایسے مسلمان اپنے آپ کو غیر مسلموں کے مشابہ بنانے میں بظاہر وہ عزت محسوس کرتے ہیں، یا تو اپنے دل میں اپنی عزت محسوس کرتے ہیں کہ ہم فلاں کافروں کی طرح ہیں، جیسے انگریزوں کی طرح بننا بعض مسلمانوں کو مرغوب اور پسندیدہ ہے، یا ان کافروں کی نظر میں معزز بننا مقصور ہوتا ہے کہ بھئی ہم بھی کافروں جیسے بنے تاکہ کافروں کے دل میں ہماری عزت بنے۔ حقیقت یہ کہ دونوں باتیں حاصل نہیں ہوتی۔ اگر آدمی اپنے دل میں اس کو اچھا سمجھ رہا ہے تو یہ پھر بھی اچھا نہیں، کیونکہ غیرت کے بھی خلاف ہے، دین کے بھی خلاف ہے، عقل کے بھی خلاف ہے۔ جب تینوں اعتبار سے یہ غلط ہے تو بس غلط ہے۔ یہ تو ایسے ہی جیسے کوئی بیمار آدمی جسم پر ورم آنے کی وجہ سے اپنے کو پہلوان سمجھے کہ بھائی میں تو بڑا تگڑا ہو رہا ہوں، پہلے میرے ہاتھ اتنے پتلے پتلے تھے، اب تو اتنے موٹے موٹے ہو گئے ہیں، پہلے میرے گال بالکل ہی پچکے ہوئے تھے، اب تو پھول کر کپا ہو رہے ہیں، میں تو بڑا تگڑا ہوا۔ جیسے وہ بیوقوف اور احمق ہے جسم پر برم آنے کی وجہ سے اپنے آپ کو گاما پہلوان سمجھ رہا ہے کہ بھائی نہ گھی کھایا نہ انڈے کھائے، نہ ڈنڈ پہلے نہ ورزش کی، مفت میں راتوں رات موٹا ہو گیا، کل تو میں بالکل ہی دبلا بدلا تھا، آج تو بڑا موٹا تازہ ہو گیا، اور سب ڈاکٹر کر رہے ہیں بھائی دعا کرو بچ جائے، دعا کرو کسی طریقے سے اس کی جان بچ جائے، یہ تو موت کے گھاٹ اتر رہا ہے۔ سب غلط کہتے ہیں، سب یہ غلط کہتے ہیں، میں تو تھوڑا ہو رہا ہوں، دیکھتے نا میرا پہلے میرا وزن اتنا تھا اب اتنا ہو گیا، پہلے 40 کلو میرا وزن تھا اب تو 60 کلو ہو گیا۔ تو جیسے وہ احمق اور بے وقوف ہے کہ جسم پر ورم آنے کی وجہ سے اپنے آپ کو سمجھ رہا ہے میں بہت ہی تکڑا ہو رہا ہوں، حقیقت میں مر رہا ہوں کہنا چاہیے اس کو، ایسے ہی سمجھ کہ خدا نخواستہ جو مسلمان اپنے ظاہر کے اعتبار سے، اپنے رنگ روپ کی وجہ سے، یا اپنے رکھ رکھاؤ کے اعتبار سے، بول چال کی وجہ سے، رہن سہن کے اعتبار سے آپ سمجھ رہا ہے کہ میں بہت اچھا کر رہا ہوں تو غلط کر رہا ہے، اس کو روحانی بڑا مارا ہے، اس کا باطن جو ہے نا وہ خراب ہو گیا ہے۔ جیسے انسان بیمار ہو جائے تو آدمی کو کڑوا بھی میٹھا لگتا ہے، اور کمزوری بھی اس کو ورم کی وجہ سے موٹا ہونا اچھا لگتا ہے، اس کی محنت میں حماقت ہے، بس ایسی اس کی بھی حماقت ہے کہ وہ اپنے آپ کو باوجود مسلمان ہونے کے کافروں کی مشابہت اپنانے کو اچھا سمجھتا ہے۔ ذرا سی دیر میں یعنی چند دن کے بعد پتہ چل جائے، جیسے اس ورم آنے والے کو ایک دو دن میں پتہ چل جائے کہ وہ سب ہارٹ فیل ہونے والا ہے، اور اب مرنے ہی والا، اب اس کے علاج بھی نہیں ہو سکتا، ڈاکٹر بھی اسے لا علاج کرا دے دیں گے، ایسے ہی اس کا حال ہوگا کہ دنیا میں پتہ چل جائے گا اپنی ذلت اور رسوائی کا، نہیں تو مرنے کے بعد تو اس گناہ کا انجام سامنے آ ہی جائے گا، اللہ بچائے اگر توبہ نہ کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف نہ کیا۔ اور اگر اس کا یہ خیال ہے کہ میں ان کافروں کی نظر میں اچھا کہلاؤں گا، وہ کافر مجھے اچھا سمجھیں گے اور اپنا سمجھیں گے، تو یہ تو مشاہدے کے بالکل خلاف ہے۔ آج بھی کتنے مسلمان غیر مسلم ممالک کے اندر مقیم ہیں، وہاں ملازمت کرتے ہیں، وہاں نوکری کرتے ہیں، دنیا کمانے کے لیے وہاں گئے ہوئے ہیں، وہ ظاہری اعتبار سے کتنے ہی غیر مسلموں کی مشابہت اختیار کر لیں، ان کی طرح بولیں، ان کی طرح رہیں سہیں، ان کی طرح سارے کام کریں، اس کے باوجود دو نمبر ہیں. اس کے بعد بھی وہ باہر کے ہیں، اندر کے نہیں ہیں، ہمارے نہیں ہیں، غیروں کے ہیں، پھر بھی وہ غیر ہی کہلاتے ہیں. اسے کہتے ہیں تعصب. یہ تعصب کافروں کے اندر بہت زیادہ پایا جاتا ہے، اسی کا اثر بعض مسلمانوں کے اندر بھی، جیسے عرب ممالک کے اندر بھی، وہاں کے بعض مسلمانوں کے اندر بہت زیادہ مسلمانوں ہی سے تعصب پایا جاتا ہے. وہاں بھی ایک نمبر دو نمبر کے رہتے ہیں، جو مقامی لوگ ہیں وہ اصل ہیں، اور جو باہر سے نوکری کرنے کے لیے وہاں آئے ہوئے ہیں تو وہ بس وہ کتنے ہی وہ عربی بول لیں، کتنے ہی عربی لباس پہن لیں، کتنے ہی وہ عربوں کی طرح رہنا شروع کر دیں، خارجی ہیں. خارجی ہیں بھائی، ہم داخلی ہیں، یہ خارجی ہیں. یہ تعصب ہے، اور ہونا بھی ایسے چاہیے. یہ تو سزا ہے، یہ تو سزا ہے آپ نے کیے کی، کہ تم نے جو اپنے غیرت کا خیال نہیں کیا، اپنی حمیت کا کوئی تم نے درد نہیں رکھا، تمہارے اندر حیا نہیں، شرم نہیں، تم نے اپنے آپ کو دوسروں کے مشابہ بنانے کا اہتمام کیا تو ہو نہیں تم ان میں سے. تو اس کا انجام تو یہ ہونا چاہیے کہ دنیا میں بھی رسوائی اور ذلت، اور آخرت میں بھی رسوائی اور ذلت. لہذا حضرت اس روح کے اندر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ بس مسلمانوں کو اللہ پاک نے اپنے فضل سے اپنا بنایا ہے، سبحان اللہ. تو بس جو اپنا بنایا تو اپنا ظاہر بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق رکھو، اور اپنا باطن بھی اللہ اس کے رسول کے حکم کے مطابق رکھو. تم اللہ تعالیٰ کے ہو، اللہ تعالیٰ تمہارے ہیں. اور رہے غیر مسلم تو وہ تو تم سے بالکل الگ ہیں، ان کا ظاہر بھی تم سے الگ ہے، ان کا باطن بھی تم سے الگ ہے. لہذا تم کسی قیمت پر ان کی مشابہت کو گوارا نہ کرو اور اختیار نہ کرو. یہ ہے اس کا خلاصہ. اس سلسلے میں ایک حدیث حضرت نے عجیب و غریب بیان فرمائی ہے، جس کا عنوان ہے کہ یہودیوں کی مشابہت اختیار کرنا بھی منع ہے. یہودیوں کی مشابہت اختیار کرنا منع ہے. حضرت عامر بن سعید رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے والد صاحب سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے مکانوں کے سامنے کے صحن کو صاف رکھو، اور یہود کے مشابہ نہ بنو، کہ وہ میلے کچیلے ہوتے تھے. یہ ترمذی شریف کی روایت ہے. فائدہ، جب گھر کے باہر صحن کو میلا رکھنا یہود کی مشابہت کی وجہ سے ناجائز ہے، تو خود اپنے جسم کے لباس میں مشابہت کیسے جائز ہوگی؟ اس دنیا کی سب سے پرانی قوم یہود ہے. یہودی سب سے پرانی قوم ہے، جس کا پرانا نام ہے بنی اسرائیل. اور بنی اسرائیل میں تقریباً 1,24,000 پیغمبر آئے، اور 3 مشہور آسمانی کتابیں بھی انہیں کے پیغمبروں پر نازل ہوئی ہیں، جیسے توریت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی ہے، اور وہ بنی اسرائیل کے پیغمبر ہیں. زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی ہے، وہی بنی اسرائیل کے پیغمبر ہیں. انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی ہے، وہ بھی بنی اسرائیل کے پیغمبر ہیں. اور چھوٹے چھوٹے صحیفے بھی انہیں پر نازل ہوئے ہیں، یعنی انہیں کے پیغمبروں پر نازل ہوئے ہیں. یہ سب سے پرانی قوم ہے دنیا کی، اور سب سے بدترین قوم ہے. دنیا کی قوموں میں سب سے بدترین قوم یہودی قوم ہے. دنیا میں بھی یہ سب سے زیادہ ذلیل و خوار ہیں، اور ان کے ذلیل و خوار ہونے کی وجہ یہ ہے کہ یہ ناحق انبیاء علیہ السلام کو قتل کیا کرتے، ناحق انبیاء علیہ السلام کو قتل کر دیا کرتے، اور ایسے بے باک تھے کہ کھلا کھلا کہہ دیا کرتے تھے کہ سمعنا وعصینا، یا اللہ ہم نے آپ کا حکم سن لیا، ہم نہیں مانتے علیہ السلام، سمعنا وعصینا کہتے تھے، سمعنا کے معنی ہم نے آپ کا حکم سن لیا لیکن ہم ماننے کے لیے عمل کرنے کے لیے تیار نہیں، ہم نے نافرمانی کی آپ کی، یعنی نافرمانی کرنے کی بھی کوئی حد ہوتی؟ یہ اتنے ڈھیٹ اور ایسے ضدی اور ایسے نافرمانی کے خوگر تھے کہ اپنے پیغمبر سے بھی یوں کہہ دیا کرتے، ان کے آبائی وطن شام پر قوم عمالقہ قابض تھی، انہوں نے اس پہ قبضہ کیا ہوا تھا جہاں بیت المقدس ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ دیکھو بھائی تمہارا ملک ہے اور یہ قوم ناحق تمہارے ملک پر قبضہ کیے ہوئے ہے، چلو ہم سب چلتے ہیں، چل کر کے ان سے لڑتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں فتح دیں گے، اس طرح سے ہمارا ملک آزاد ہو جائے گا اور ہم وہاں جا کر کے اپنی قوم کے ساتھ آباد ہو جائیں گے۔ انہوں نے حامی بھر لی کہ ٹھیک ہے ہم چلنے کے لیے اور لڑنے کے لیے تیار ہیں، موسیٰ علیہ السلام کو ان کی عادت معلوم تھی کہ ایک وقت ایسے ہیں کہ ابھی تو ہاں کر رہے ہیں پھر نہ کر دیں گے، اچھی طرح ان سے قول و قرار لے لیا، اچھی طرح ان سے دریافت کر لیا، پوچھ لیا کہ بھائی دیکھو کل کو تم منع نہیں کرتے، نہیں 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 جب آپ کہہ رہے ہیں اور واقعی ہمارے ملک پر جب یہ لوگ قابض ہیں تو ہمیں لڑنا چاہیے، لڑنا کیا ہوتا ہے، تو بالکل صحیح ہے آپ کا فرمان، سب کچھ کر لیا، اب حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو لے کر کے چلے، وہاں پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ ارے یہ جو قوم ہمارے کے لوگ ہیں جو ہمارے وطن پر قابض ہیں تو بڑے ڈھیل ڈھول والے ہیں اور بڑے نہیں شہیم اور بڑے طاقتور ہیں، تو اس نے دیکھ کر کے تو جم کے بیٹھ گئے کہ حضرت ہمارا بس کا نہیں ان سے، ہم نہیں لڑتے ان سے، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا بھائی تم چلو تو صحیح، اللہ کا نام لو، ان کی ظاہری روب داب والی شکل و صورت سے تم گھبراؤ نہیں، تم اندر جاؤ گے جب حملہ کرو گے تو فتح تمہاری ہوگی۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ فتح تمہاری ہوگی، وہ اپنی طرف سے تھوڑی کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہہ رہے ہیں کہ تم چلو تو صحیح، حملہ تو کرو، مقابلہ کرو، فتح انشاءاللہ تم کو ہوگی۔ نہیں جی، جب بہت زیادہ کہا تو کہا اذا انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قائم، موسیٰ علیہ السلام آپ رب کا پروردگار جا کے لڑ دے، ہم تو یہاں بیٹھے آلی عزمی، جب انت و ربو کا اے موسیٰ آپ چلے جاؤ، آپ کے پروردگار لڑنے کے لیے چلے جائیں، ہمارا بس کا نہیں، یہ جب نکل جائیں گے تو پھر ہم چلے جائیں گے، وہاں جا کے بیٹھ اپنے گھروں میں آباد ہو جائیں گے، مگر ہم نہیں لڑتے۔ ایسے یہ نافرمان لوگ تھے، اسی بنا پر پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر لعنت ڈال دی، اور وہ لعنت ان پر قیامت تک کے لیے ہے، اور اس لعنت کا اثر ان کے اوپر یہ ہے کہ ان کی کہیں بھی دنیا میں اس کے بعد سے آج تک کبھی حکومت قائم نہیں ہوئی نہ ہوگی، آج بھی مستقل ان کی اپنی کوئی حکومت نہیں ہے، اسرائیل میں جو حکومت ہے یہودیوں کی وہ بھی امریکہ کی دولت بدولت ہے، اس کے سائے میں یہ حکومت چل رہی ہے، تو اس لعنت کا یہ اثر ہوا کہ دنیا کے اندر حکومت سے اور سلطنت کے نعمت سے محروم ہو گئے، دوسرے کافر ہیں دنیا میں اب بھی حکمران، اور ہمارے حضرت یہ فرمایا کرتے تھے کہ بھائی حکومت جو ہے حکومت یہ کفر کے ساتھ تو جمع ہو سکتی ہے, ظلم کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتی. یعنی اگر کوئی حاکم کافر ہوگا اس کی حکومت قائم ہو سکتی ہے, کافر بھی ہے اور حکومت بھی اسے قائم ہے. کتنی حکومتیں دنیا میں کافروں کی آج بھی موجود ہیں, لیکن ظلم کے ساتھ حکومت جمع نہیں ہو سکتی. یعنی اگر کوئی حاکم ظالم ہوگا تو اس کی حکومت کو زوال آ جائے گا, ظالم آدمی کی حکومت ختم ہو جائے گی, اس کی حکومت کا تختہ لٹ جائے گا, کسی نہ کسی طرح اس کی حکومت ختم ہو جائے گی. اور یہ ہم اپنے ملک میں اس کا مشاہدہ کر چکے ہیں, جو ہمارے حکمران ہمارے یہاں ظالم آئے ان کی حکومتیں دیکھتے دیکھتے ختم ہو گئی, اور تاریخ عالم کے اندر بھی اس کی بے شمار مثالیں موجود ہیں. تو یہ ظالم قوم ہے, بدتر قوم ہے اور لعنت والی قوم ہے, اور دنیا میں بڑا ظلم ڈھانے والی قوم ہے. آج بھی اس کا ظلم و ستم لوگوں پر ظاہر ہے. اس بنا پر بھی یہ دنیا کے اندر ذلیل و خوار ہیں, اور آج بھی ان کا ظلم جو ہے وہ چھپا ہوا نہیں ہے. دنیا کے مسلمان جانتے ہیں کس طرح سے یہ یہودی دنیا پہ چھائے ہوئے ہیں, اور دنیا کی مال مال و دولت پر قبضہ کیے ہوئے ہیں, اور کس کس طرح سے یہ انسانوں کو تکلیف پہنچا رہے ہیں. یہ بدترین قوم ہے دنیا کی, بدترین قوم ہے تو ان سے تو قلبی نفرت ضرور ہونی چاہیے. ہر مسلمان کے دل میں ان سے نفرت ہونی چاہیے, عام کافروں سے بھی نفرت ہونی چاہیے, ان سے بھی نفرت ہونی چاہیے. اور نفرت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی ان کی طرح شکل بنانے سے, ان کا سا لباس پہننے سے, ان کی سی انداز گفتگو قصدن اختیار کرنے سے, اور ان کی طرح رہنے سہنے سے اپنے آپ کو دور رکھنا چاہیے, اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو اس سے بچانا چاہیے. تو اس حدیث میں حضور نے ان کی ایک بری عادت کا ذکر فرمایا کہ یہودی جو ہیں وہ میلے کچیلے اور گندے رہا کرتے تھے, چنانچہ وہ اپنے گھر کا جو سامنے کا حصہ ہوتا تھا وہ بھی گندا کر کے رکھتے تھے. گھر میں صفائی بھی کی تو سارا کچرا گھر کے آگے ڈال دیا. یہ تو انسان کی طبیعت کے بھی خلاف ہے, فطرت کے بھی خلاف ہے, اور آداب اسلام کے خلاف تو ہے ہی, انسانی آداب کے بھی خلاف ہے. اگر انسان کی فطرت سلیمہ ہو, انسان کی طبیعت صحیح طبیعت ہو, تو انسان کی طبیعت یہ چاہتی ہے کہ وہ صاف ستھرا رہے. انسان کی فطرت کا بھی تقاضا ہے, اور ہمارا دین فطرت ہے. اس لیے ہمارے دین میں صفائی ستھرائی کی بڑی ترغیب ہے اور بڑی تعلیم ہے. دو چیزوں کی ہمارے مذہب میں خاص تعلیم ہے, ایک پاکیزگی اور طہارت, پاک صاف پاک رہنا. پاک رہنا یہ بھی ایک خاص ہمارے مذہب کی تعلیم ہے جو دنیا میں کسی اور مذہب میں ملنا مشکل ہے, کہ ہر مسلمان کو چاہیے کہ بالکل پاک رہے. پاک رہنا, طہارت سے رہنا, یعنی چھوٹے بڑے استنجا سے بھی کوئی ناپاکی جسم پر باقی نہ رہے. اور ظاہری طور پر بھی جسم پر کپڑوں پر کسی قسم کی کوئی نجاست باقی نہ رہے. اگر لگ جائے تو پاک کرنے کا اہتمام کرے, اسے کہتے ہیں پاک رہنا. پھر ایک تو ظاہری ناپاکی ہوتی ہے, جیسے کپڑے پر یا جسم پر پیشاب لگ گیا یا پاخانہ لگ گیا یا بہتا ہوا خون لگ گیا یا کوئی اور ناپاکی لگ گئی, تو ایک تو اس کو پاک کرنے کا حکم ہے. جسم پر لگ جائے جسم کو پاک کر لو, کپڑوں پر لگ جائے کپڑوں کو پاک کر لو, برتن ناپاک ہو جائے ان کو پاک رکھو, بستر ناپاک ہو جائے اسے پاک رکھو, پلنگ ناپاک ہو جائے اسے پاک رکھو, زمین فرش ناپاک ہو جائے اسے پاک رکھو، ناپاک مت رہنے، ناپاکی سے بچنے کا حکم ہے، پاک رہنے کا حکم ہے. یہ تو ظاہری ناپاکی کے اعتبار سے حکم ہے جو عین انسان کی فطرت کے مطابق ہے اور ہمارے دین میں یہ ضروری ہے. ناپاک رہنے کی ممانعت ہے، مجھے بھی گناہ ہے. اور ایک مانوی ناپاکی ایسی ہے کہ بس وہ بس اسلام ہی کی خصوصیت ہے جس نے ہمیں ایسا پیارا حکم دیا ہے. وہ یہ کہ جب آدمی کا وضو ٹوٹ جاتا ہے تو مانوی طور پر وہ ناپاک ہو جاتا ہے، یا جب آدمی کو غسل فرض ہو جاتا ہے تو مانوی طور پر آدمی ناپاک ہو جاتا ہے. اس کو حدث اکبر کہتے ہیں، حدث اکبر، بڑی ناپاکی. غسل فرض ہو جائے تو آدمی ناپاک ہو گیا، اور وضو ٹوٹ جائے تو بھی آدمی ناپاک ہو گیا. ابھی ایسا ناپاک ہو گیا کہ ابھی اس ناپاکی کی وجہ سے نماز نہیں پڑھ سکتا، اس ناپاکی کی حالت میں نماز نہیں پڑھ سکتا، پڑھے گا تو نماز ہی نہیں ہوگی، طواف بھی نہیں کر سکتا، طواف کرے گا طواف بھی نہیں ہوگا. ایسی دو ناپاکیاں اسی قسم کی عورتوں کے ساتھ خاص ہیں، ایک ماہواری اور ایک بچے کی ولادت پر نفاس آنا. تو جو عورت نفاس میں ہو وہ بھی ناپاک ہے، چاہے جسم بالکل اس کا پاک صاف ہو اور جت کتنی ہی وہ خوشبو سے معطر ہو لیکن وہ ناپاک ہے. ایسی حالت حیض میں عورت ناپاک ہے، اس حالت میں وہ قرآن شریف بھی نہیں پڑھ سکتا، اس حالت میں وہ روزہ بھی نہیں رکھ سکتا، اس حالت میں وہ مسجد میں بھی نہیں جا سکتے، اس حالت میں وہ طواف بھی نہیں کر سکتے. یہ ایک مانوی ناپاکی ہے. نفاس کے بعد غسل کرنا فرض، ماہواری سے پاک ہونے کے بعد غسل فرض، حالت جنابت میں مرد کے اوپر غسل کرنا فرض. جنابت عورت کو بھی لائق ہوتی ہے، جنابت مردوں کو بھی لائق ہوتی ہے، دونوں پر ہی غسل کرنا فرض ہوتا ہے. تو ایک صورت میں غسل فرض ہوتا ہے، دوسری صورت میں وضو کرنا فرض ہو جاتا ہے. وضو ٹوٹ جائے تو اب نماز پڑھنے کے لیے وضو کرنا ضروری ہے، قرآن شریف کو ہاتھ لگانے کے لیے وضو کرنا ضروری ہے، طواف کرنے کے لیے وضو کرنا ضروری ہے. تو یہ ایک مانوی ناپاکی ہے جو صرف اور صرف ہمیں اسلام نے بتائی، اور اس کی فضیلت یہ بتائی کہ جو غسل کر لے گا وہ سر سے پیر تک گناہوں سے پاک ہو جائے گا، جو وضو کر لے گا تو اس کے سارے اعضاء وضو جو ہیں وہ پاک ہو جائیں گے اور اسے گناہ معاف ہو جائیں گے. لیکن اگر سنت کے مطابق وضو کرے گا اور وضو کے شروع میں بسم اللہ پڑھے گا اور باقی سنت ادا کرے گا تو صرف اعضاء وضو کو وہ دھوئے گا لیکن گناہ سر سے پیر تک اس کے معاف ہو جائیں گے، یعنی گناہ صغیرہ معاف ہو جائیں گے. اور اگر کوئی ہر دم باوضو ہے تو اس کا بڑا اجر ہے، بڑا ثواب ہے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں حضور نے ایک مرتبہ فرمایا کہ بلال تمہارا کون سا ایسا عمل ہے کہ میں نے غالب شب معراج کا واقعہ ہے کہ میں نے میرا میں دیکھا کہ تم تمہارے آگے آگے تمہارے چلنے کی آواز آ رہی ہے، میں نے تمہارے آگے آگے چلنے کی آواز سنی، ایسے تم کیا عمل کرتے ہو کہ اللہ پاک نے تم کو یہ مرتبہ عطا فرمایا؟ تو انہوں نے کہا حضور بس میرا یہ معمول ہے کہ میں 24 گھنٹے باوضو رہتا ہوں، جہاں میرا وضو اٹھتا فوراً میں وضو کر لیتا ہوں، اور جب وضو کرتا ہوں تو کم از کم 2 رکعت پڑھتا ہوں. میرا یہ عمل اگر ہمارا تمہارے اس عمل نے تم کو یہاں تک پہنچا دی. تو ایک یہ بھی طہارت ہے جو ہمارے دین کے اندر ہے، ایسی جامع طہارت کسی مذہب میں نہیں ملیں گی. دنیا کے کسی مذہب میں، دنیا کے مذہب پہلی طہارت نہیں ہے، یعنی خون سے، نجاست سے، ناپاکی سے اپنے آپ کو، اپنے جسم کو، اپنے کپڑوں کو، اپنے برتن کو، اپنے گھر کو پاک صاف رکھنا. یہی دوسرے مذہبوں کے اندر نہیں ہے، صرف اسلام کے اندر ہے. اور یہ دوسری جو ناپاکی ہے، مانوی ناپاکی جس کو حضرت اکبر کہتے ہیں، یہ تو بس ہمارے مذہبی کی خصوصیت ہے، ہمارے دین ہی کی خصوصیت ہے. اس سے اندازہ کرو کتنی زبردست ہمارے مذہب میں پاکی، طہارت اور پاکیزگی کا حکم ہے. دوسری چیز ہے صفائی ستھرائی، یہ الگ چیز ہے. صفائی ستھرائی الگ چیز ہے، وہی ہے کہ آدمی کا جسم بھی بالکل صاف رہنا چاہیے، اس کے اندر پسینے کی بدبو نہ ہو، اور میلا کچیلا رہنے کی وجہ سے کسی قسم کی گندگی لگی ہوئی نہ ہو، جسم بھی بالکل صاف ستھرا ہو، اور اس میں خوشبو لگی ہوئی ہو تو اور بھی اچھا ہے، وہی اس کی بڑی فضیلت ہے. اور سنت ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، جب سنت ہے تو بس پھر وہ تو اعلیٰ درجے کی عبادت ہے. اسی طریقے سے کپڑے صاف ستھرے ہوں، مسلمان کے لیے قیمتی کپڑا ہونا ضروری نہیں ہے، مرد ہو یا عورت اس کے لیے بہت مہنگا بہت قیمتی لباس ہونا ضروری نہیں ہے، مگر صاف ہونا ضروری ہے، چاہے کھدر کا اس کا جوڑا ہو اور چاہے لٹھے کا جوڑا ہو، کاٹن کا سوٹ ہو، معمولی درجے کا سوٹ ہو، مگر ہو صاف ستھرا. سر کی ٹوپی بھی صاف ہو، یہ نہیں کہ آدھی تیل میں بھری ہوئی ہے آدھی بغیر تیل کی ہے، جیسے تیل بیچنے والے کا حال ہوتا ہے، پھر تیلی ہو گئے، ان کے کپڑے بھی تیل والے ہوتے ہیں، ان کی ٹوپی بھی تیل والی، ان کے ہاتھ بھی تیل والے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے دوسروں کو گھناتی ہے. نہیں، وہ کام ایسا کرو، بے شک تیل والا کام کرو، اس میں کوئی بے عزتی نہیں ہے، لیکن اپنے آپ کو صاف رکھو، اپنے تھیلا صاف رکھو، اپنا کپڑا صاف رکھو، اپنے جسم کو صاف رکھو. لہذا صفائی الگ چیز ہے، پاکی الگ چیز ہے. صفائی کا بھی ہمارے یہاں بڑا حکم ہے کہ جسم بھی صاف، کپڑے بھی صاف، برتن بھی صاف، اور گھر بھی صاف. اور یہ فرمایا کہ یہودیوں کی طرح اپنے گھر کے بیرونی حصے کو اور گھر کے باہر والے حصے کو گندا مت رکھو، کیونکہ یہودیوں کی یہ عادت تھی کہ وہ اندر صفائی کر کے کچرا دروازے کے آگے ڈال دیا کرتے تھے، تو ان کا جو گھر کے باہر والا حصہ تھا وہ نہایت گندا رہتا تھا. اب ہمیں ان کی طرح اپنے گھر کے باہر والے حصے کو خراب اور گندا مت رکھو، اسے صاف رکھو. تو جب باہر کے صحن کو اور باہر کے حصے کو صاف کرنے کا حکم ہے، تو اندر کے حصے کو کتنا صاف کرنے کا حکم ہوگا اور جسم کو کتنا صاف رکھنے کا حکم ہوگا. بس مسلمان کا ایسا ہونا چاہیے کہ سر سے پیر تک صاف شفاف اور پاک و صاف، یہ صفت ہے، اور یہ ہمارے مذہب کی تعلیم ہے، اور یہ سنت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کی ذات اقدس کی صفائی کا تو ہم کیا بیان کر سکتے ہیں، آپ کے جسم اطہر میں کبھی بدبو ہوتی ہی نہیں تھی، بلکہ ہمیشہ آپ کا جسم مبارک معطر رہتا تھا خوشبو کی طرح. یہاں تک کہ آپ کے جو فضلہ ہوتا تھا اس میں بھی بدبو نہیں ہوتی، اور جو پسینہ آپ کے جسم اطہر پر آتا تھا وہ اعلی سے اعلی خوشبو سے بڑھ کر ہوتی. حضرت سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آپ کو بکثرت تشریف لایا کرتے تھے، عام طور پر دوپہر میں آپ ان کے آتے اور کھانا کھا کر کے انہیں گھر میں قیلولہ فرمایا کرتے تھے. قیلولہ کہتے ہیں دوپہر کو کھانا کھانے کے بعد تھوڑی دیر آرام کرنے کو، اور جب آپ سوتے تھے تو آپ کو پسینہ بہت آتا تھا، کیونکہ آپ طاقتور تھے، طاقتور آدمی کو پسینہ زیادہ آتا، تو آپ کی پیشانی مبارک سے پسینہ بہتا رہتا تھا. تو کبھی کبھی حضرت سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیشی لے کر، خوشبو کی جو شیشی ہوتی ہے وہ خالی شیشی لے کر اور تنکا لے کر کے آپ کے پاس بیٹھ جاتے تھے، آپ سوئے بھی ہوتے تھے اور آپ کے پیشانی مبارک سے پسینے کے موتی لڑکتے رہتے تھے، وہ اس تنکے میں لے لے کر کے شیشی میں ڈالتے رہتے. ایک دن وہ اسی طرح کر رہے تھے کہ حضور کی آنکھ کھل گئی، آپ نے فرمایا ارے مسلم یہ کیا کرتے ہیں؟ کہ حضور میں آپ کا پسینہ جمع کر رہا ہوں. کہ کیوں؟ کہ حضور اس کو ہم اپنی اعلیٰ خوشبو کے اندر ملاتے ہیں تو اطیب الطیب بن جاتی ہے، ان جتنی خوشبو ہے ان کی بھی وہ سردار بن جاتی ہے اور پھر وہ ہم شادی بیاہ کے موقع پر دلہنوں کے لگاتے ہیں. تو آپ کہتے ہیں جس میں اتھر سے پسینہ بھی خوشبو دار نکلتے وہ بدبو ہے نا نامنشن, بدبو کہاں ہوگی وہاں پر, تو کوئی بدبو نہیں ہوتی. اس کے باوجود بھی آپ اپنے جسم کے اور کپڑوں کے پاک صاف رکھنے کا اہتمام کرتے. آپ سر مبارک میں تیل بھی لگایا کرتے تھے, اور جب سر میں تیل لگاتے ہیں تو پھر وہ امامے میں بھی لگ سکتا ہے, وہ ٹوپی میں بھی لگ سکتا ہے, وہ چادر میں بھی لگ سکتا ہے. تو اس کے لیے ایک آپ کپڑا الگ سے رکھتے تھے, اس کو سر کے اوپر رکھتے تھے تاکہ اگر تیل لگے تو اس کپڑے میں لگے اور اس کی وجہ سے امامہ یا چادر یا کپڑا گندا نہ ہونے پائے. وہ آپ کا کپڑا سر کا جو الگ سے تیل کی وجہ سے سر پہ رکھنے کے لیے استعمال فرماتے تھے, اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ وہ تیلی کے کپڑے کی طرح لگتا تھا, کیونکہ اس میں تیل جذب ہوتا تھا. جذب ہونے کی وجہ پر جیسے تیلی کپڑوں کے اندر تیل کے نشانات ہوتے ہیں, اس میں بھی تیل کے نشانات ہوتے تھے. لیکن آپ اپنے جسم کو, باقی جسم کو, اپنے کپڑوں کو, اپنے ٹوپی کو, اپنے امامے کو تیل کے نشان لگنے سے بچانے کے لیے الگ سے یہ کپڑا استعمال ہوتا, اور آپ کی خوشبو کا یہ عالم تھا, یہ عالم تھا کہ جب آپ صبح اگر کسی گلی سے گزر جاتے تھے شام تک اس گلی میں سے خوشبو آتی رہتی. اور صحابہ کرام سمجھ جاتے تھے کہ آج آقا یہاں سے گزرے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اور جس دن آپ کسی صحابی کے ساتھ مسافہ فرما دیتے تھے تو وہ صحابی دیگر صحابہ کرام میں ہاتھوں کی خوشبو کی وجہ سے پہچان میں آ جاتے تھے, اور دیگر صحابہ کرام کہتے ہیں آج ایسا لگتا ہے آپ نے حضور سے مسافہ کیا. کہاں میرا حضور سے, اسی لیے آپ کے ہاتھوں سے خوشبو آ رہی. تو حضور تو اتنا معطر تھے تو صاف کتنے ہوں گے, گھر کتنا صاف ہوگا. بس ہمیں بھی اس کی صفائی کا اس اہتمام کرنا چاہیے کہ اپنے جسم کو بھی صاف رکھیں, اپنے بغلوں کو بھی صاف رکھیں, اپنے منہ کو بھی صاف رکھیں. کہ منہ کے اندر بعض دفعہ پائریا ہو جاتا ہے تو بدبو آتی ہے, بعض غذاؤں کے کھانے کے بعد جیسے سگریٹ پینے کے بعد منہ میں سڑاند آتی ہے, اور گٹکا کھانے سے بھی منہ سڑ جاتا ہے, اور بھی بعض غذائیں ایسی ہیں جس سے منہ گندا ہو جاتا ہے. صاف رکھنے کا اہتمام, منہ بھی بالکل صاف رکھیں, ناک بھی بالکل صاف رکھیں, جسم بھی بالکل صاف رکھیں, اور بغلیں بھی بالکل صاف رکھیں, اور ہو سکے اللہ تعالیٰ توفیق دے تو خوشبو لگا کر کے رکھیں اس طرح سے کہ جسم صاف بھی ہو, پاک بھی ہو, معطر بھی ہو, اور اس نیت سے تاکہ مجھے بھی راحت ملے اور دوسروں کو بھی راحت ملے. بعض علماء نے خوشبو لگانے کی پانچ نیتیں بیان فرمائی ہیں کہ جب آدمی اپنے جسم پر خوشبو لگائے تو یہ نیت کرے کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو. خوشبو اس لیے لگاتا ہوں کہ اللہ پاک راضی ہو, اور اس نیت سے لگاتا ہوں تاکہ فرشتوں کو راحت ہو, اس لیے لگاتا ہوں تاکہ حضور کی سنت ادا ہو, اور اس لیے لگاتا ہوں کہ میں دوسرے ملائکہ کو راحت ہوں. پانچویں اس لیے لگاتا ہوں تاکہ مسلمانوں کو اور نیک جنات کو اس سے راحت ہوں, اور چھٹے اس نیت سے لگاتا ہوں تاکہ مجھے راحت ہو, مجھے اس سے لگانے کے بعد طبیعت خوش ہو. تو بہرحال یہودی اپنے گھر کے باہر والے حصے کو گندا رکھتے تھے, اب مسلمان ان کی طرح مت ہو, ان کی مشابہت اختیار نہ کرو, اور اپنے گھر کے بیرونی حصے کو ان کی طرح گندا مت رکھو, صاف رکھو. لہٰذا آج سے اپنے اپنے گھروں کی صفائی کا اور اپنے گھر کے دروازے کے سامنے کا اس سبھی صفائی صاف رکھنے کا خیال کریں. ہمارے مسلمانوں میں یہ کوتاہی بہت پائی جاتی ہے کہ اکثر مسلمانوں کی اندر یہ کوتاہی پائی جاتی ہے کہ گھر کا کچرا گھر کے دروازے کے سامنے, ڈسٹ بین بھی رکھا ہوا ہوتا تو ڈسٹ بین کے اوپر ہی ڈال دیتے ہیں. ایسی بھی ہو گئی نہیں کرنی چاہیے, ڈسٹ بین تو اس لیے نہیں ہے کہ اوپر ڈالو, کھول کر اندر ڈال لو, وہ اوپر ہی ڈال کے چلے جاتے ہیں. اور پان کی پیک وہ تو جہاں بھی کونا ہوگا نا, بس ان کا کونا جو ہے نا وہ ان کی ڈسٹ بین ہے, وہ وہیں پیک ڈالنا شروع کر دیتے ہیں, اسے گندا کر دیتے ہیں. یہ بدتمیزی کی بات ہے, بدتمیزی کی بات ہے, صفائی کے خلاف ہے. یہ غیر مسلموں کا طریقہ ہے, مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو اس سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا ان الحمد لله. اللهم لك الحمد لأن نسيت ثناءنا عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم لك الحمد لا نحصي ثناءا عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنيه الهدي منك على كل شيء قدير يا ارحم الراحمين يا رب العالمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام ہم سب کے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے وفی اعلان سارے گناہ معاف فرما دنیا اور آخرت میں عافیت کامل عطا فرما دنیا اور آخرت میں ہمیں اسلام کی تعلیمات پر دل و جان سے عمل کی توفیق عطا فرما ہر خیر عطا فرما ہر شر سے پناہ عطا فرما اور ہمارا خاتمہ ضرور ضرور خالص اور کامل ایمان پر فرما ہم سب کو اپنے مخلص اور شکر گزار بندوں میں داخل فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله تعالى على النبي الكريم محمد واله واصحابه اجمعين امين.